أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخصوص على سيد المرسلين والنبيين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات. ماہ محرم کی آمد کے حوالے سے یہ پہلی مجلس ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، اس کی معرفت رکھتے ہیں کہ کربلا خود ایک مسلسل راہ ہدایت کا نام ہے، جو ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر انسانوں کی ہدایت کے لیے موجود ہے. یعنی کربلا کسی گزرے ہوئے واقعے کا نام نہیں ہے جس کی یاد منانے کے لیے ہم مختلف مقامات پر اکٹھا ہوتے ہیں. اور دوسرا اس کے ساتھ ہی جو پہلو ہے وہ یہ کہ ذات گرامی جناب سید الشہداء علیہ السلام نورانیت رب کی اس تجلی کا نام ہے کہ جو قیامت تک بجھنے والی اور خاموش ہونے والی نہیں ہے. تو اگر ان دو حقیقتوں کو ایک مؤمن، ایک دیندار مؤمن سمجھتا ہو، تو ماہ محرم کی آمد ذکر عزاداری کے ساتھ ساتھ ایک نیا دروازہ بھی کھولتی ہے ہمارے لیے. وہ یہ کہ اگر آج سے آپ اس بات کو اپنا مقصد اور نصب العین بنا لیں کہ جتنے دن تک آپ امام حسین علیہ السلام کی یاد منائیں گے، اتنے دنوں تک امام حسین علیہ السلام کے آثار پر بھی تحقیق اور غور و فکر کریں گے، صرف واقعات کو دہرانے پر اکتفا نہیں کریں گے. یعنی یو ول ناٹ لمٹ یور سیلف اونلی ٹو ریسائٹیشن آف دا ایونٹس آف کربلا. اگر آپ اپنا مقصد اور نصب العین یہ بنا لیں، مثلا آپ امام حسین علیہ السلام کے لیے کہاں سے شروع کر سکتے ہیں؟ بہترین نقطۂ آغاز دعا عرفہ ہے، جو ابھی آپ نو ذی الحج کو پڑھ کر آ رہے ہیں. اس کے معنی میں غور کرنے کے لیے پورا سال کم ہے. جو معارف وہاں پہ جناب سید الشہداء علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، ان کو غور و فکر کے دائرے میں لانے کے لیے، اور بلکہ البتہ ہم اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتے، لیکن اگر کوشش کریں تو پورا سال ناکافی ہے. تو اس چیز کو بھی اپنا نصب العین بنائیں، اس کو بھی اپنے مشن آف عزاداری کا حصہ بنائیں، تو انشاءاللہ ہم پر پیغمبر اکرم کے اس جملے کی حقیقت آشکار ہو جائے گی جس کی ابھی میں نے تلاوت کی، کہ ان الحسین مصباح الہدا. بے شک حسین کون ہے؟ چراغ ہے. کس چیز کا چراغ ہے؟ ہدایت کا چراغ ہے. ہدایت کس چیز کی؟ یعنی جو انسان اگر طالب ہدایت ہی نہ ہو تو چراغ اس کو کیا کرے گا؟ یعنی مثال کے طور پر ہم رستہ چلنے میں دلچسپی ہی نہ رکھتے ہوں تو رہبر اور رہنما کس کام کے لیے آئے گا؟ تو حسین چراغ نہیں ہیں، چراغ ہدایت ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چراغ سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کو بھی طالب ہدایت ہونا ضروری ہے. اور کیا ہے؟ سفینۃ النجات. وہ سفینہ ہیں اس بحر ظلمات زندگی میں کہ اگر اس سفینے پر سوار ہو گئے، اس سے متمسک ہو گئے، تو سوائے نجات کے اور کسی جگہ تم کو نہیں پہنچائے گا. اس کی تشریح تھوڑے سے چند لمحات کے بعد، لیکن ایک دو مقدماتی مراحل ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی تھوڑا سا طے کر لوں. امام حسین علیہ السلام یا اہل بیت اطہار علیہ السلام، چہاردہ معصومین، ہم عام طور سے، اور ہم شاید یہ غلطی کم کرتے ہیں، دیگر ہمارے برادران زیادہ اس ایرر کے مرتکب ہوتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں بعض اوقات قرآن اور پیغمبر، قرآن اور اہل بیت، اس قسم کے جملے جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم شاید یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن ایک چیز کا نام ہے، پیغمبر ایک شخصیت کا نام ہے، قرآن ایک راہ ہے، اہل بیت کچھ شخصیات ہیں. نہیں، اگر آپ دینی فکر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعاً دین کے نور سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو یہ تفریق، یہ ڈفرینس مٹانا پڑے گا. قرآن اور پیغمبر اور قرآن اور اہل بیت دو الگ چیزوں کا نام نہیں ہے کہ یہ کتاب ہے اور یہ شخصیت ہے. یہ پڑھی جانے والی اور تلاوت کیا جانے والا ایک صحیفہ ہے اور یہ شخصیات ہیں کہ جن کی نہیں. یہ ایک ہی حقیقت ہے کہ جسے خدا نے کبھی لفظ اور آیات کی شکل میں ظاہر کیا ہے تو آیات قرآنی ہیں، اور کبھی کردار کی شکل میں پیش کیا ہے تو پیغمبر اور اہل بیت ہیں. تو آپ کو سب، یعنی کمپلیٹ پکچر ڈیولپ کرنی پڑے گی. اگر آپ دین سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو کامل تصویر کا احاطہ کرنا پڑے گا. تو میں ابتدا کرتا ہوں بہت سادہ سے، تین چار میں نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا. اور ایک گزارش ہے کہ برائے مہربانی فلیگز ریز نہ کرنا شروع کریں کہ ٹائم از اپ، میں پھر کچھ بھی نہیں بات کر سکوں گا، کیونکہ کسی بات کو، موضوع کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا ایک پلیٹ فارم بنانا پڑتا ہے، ایک بنیاد بنانی پڑتی ہے. لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ منتظمین جو پریشان ہیں، اور بالکل صحیح ان کی تفکر ہے کہ یہاں سے دوسرے سینٹر میں کل کے لیے سامان منتقل کرنا ہے، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر اندر اپنی بات مکمل کروں. قرآن کریم میں بہت مشہور آیت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. بہت دفعہ آپ نے سنا ہے، ممبروں سے اس کی تشریح بھی سنی ہوگی. امام حسین علیہ السلام اور کربلا اس آیت کی انتہا کا نام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام کس طریقے سے اپنی انتہا اور تکمیل کو پہنچتا ہے، اس کو سمجھنا ہے تو امام حسین اور کربلا. لیکن یہ دین کیا ہے؟ دین کا مطلب سیٹ آف ریچولز نہیں ہوتا، ٹریڈیشنز نہیں ہے، کسٹمز نہیں ہے. اگر آپ لغت میں بھی دین کے معنی تلاش کریں گے تو آپ کو ملیں گے جیسے وے آف لائف، ایک چلنے کا راستہ، ایک راہ، یعنی زندگی گزارنے کی راہ اور رستے کا نام دین ہے. تو زندگی گزارنے کا طریقہ عند اللہ کیا ہے؟ الاسلام، یعنی سوائے اسلام کے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. یہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تسلیم کر دے، جھکا دے، سبمٹ کر دے. کس کے آگے؟ دو حقیقتوں کے آگے. ظاہر ہے کہ میں تشریح نہیں کر سکتا، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے، دو حقیقتوں کے آگے اپنے کو جھکا دے. وہ دو حقیقتیں کون سی ہیں؟ حقیقت اول توحید ہے، توحید کا مطلب اللہ کا ایک ہونا نہیں ہے، توحید کا مطلب ہے کہ ایک حقیقت واحد ہے جو ہر زندگی کی بنیاد ہے. یعنی کہ اللہ ایک ہے تو دو بھی ہو سکتے ہیں یا دو نہیں ہو سکتے، یہ بحث ہی نہیں ہے توحید میں. ایک حقیقت واحد ہے جو اس زندگی کے ہر ہر پہلو کی بنیاد ہے اور اصل ہے. وَهُوَ يُدَبِّرُ امور، يُدَبِّرُ الْأُمُور، وہی امور کا مدبر ہے، وہی ہر شے کی ابتدا ہے اور انتہا ہے. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، پہلا یہ. دوسرا نقطہ کہ ہم اس زندگی میں جانوروں کے طریقے سے، بلکہ یہ بھی ایک الگ بحث ہے، صرف سمجھانے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، جانوروں کے طریقے سے چھوڑ نہیں دیے گئے ہیں کہ جو چاہیں کریں. ہمیں اس زندگی میں خدا نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ہدایت دی ہے، اور ہم سب اکاؤنٹیبل ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں. اور جو مؤمن حقیقی ہے وہ اپنی زندگی کے ہر ہر لمحے میں اپنے کو اکاؤنٹیبل سمجھتا ہے. اگر آپ غور کریں تو ہمیں اپنے لیے اکاؤنٹیبلٹی اس وقت یاد آتی ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جب ہم باہر بازار میں ہوتے ہیں، ہمارا بیہیویئر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں. ہم اپنے دفتروں میں ہوتے ہیں، ہمارا رویہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کو خدا کی بارگاہ میں حاضر نہیں پا رہے ہیں ابھی. یہ دو حقیقتیں ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی ان دو حقیقتوں کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جو زندگی گزاری جائے وہ دین خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. یہ نقطہ اصلی جس پر تمام پیامبران کی اور ائمہ علیہ السلام کی محنت کی بیس ہے. اب اس سے آگے بڑھیے. ہمیں یہ تو میں نے جو بات آپ کے سامنے بیان کی، یہ ایک ہولی ڈیفینیشن ہے. اب اس میں جزئیات بہت آتی ہیں، یعنی کہ اس کے کمپوننٹس بہت ہیں، اس کی تفصیلات بہت ہیں. یہ تفصیلات کس طرح سمجھ میں آئیں گی، اس راہ پر حقیقتاً کیسے چلا جائے، اپنے دن کے، اپنی زندگی کے ہر ہر لمحے کو اس رستے پر کیسے گزارا جائے، یہاں پر جو چیز دین میں شامل ہوتی ہے اس کا نام ہے ولایت. کیسے سمجھا جائے کہ اس اسلام پر چلا جائے کہ جو خدا کو پسند ہے، کیونکہ کوئی بت بنا کر بھی اسے اپنا خدا قرار دے کے ماتھا ٹیک رہا ہے. ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو. ابھی ہم نے نماز پڑھی، کوئی غیر آ کے ہم سے پوچھے کس طرف دیوار کی عبادت کر رہے تھے، کیا سمجھائیں گے، کس کو سجدہ کر رہے تھے، یہ مٹی کی جو ٹکیا رکھی ہوئی تھی اس کو سجدہ کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دین حقیقی کے لیے ریفرنس پوائنٹ چاہیے، ریفرنسز چاہیے کہ جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیں. اس ریفرنس کا نام ہے ولایت. ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ بہت سارے افراد شاید پہلی دفعہ ہی سن رہے ہیں، تو ایک مثال آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں، کیونکہ علمی دقائق کا تقریباً مجلس موقع ہوتی بھی نہیں ہے کہ علمی حوالے سے یا تجزیاتی حوالے سے بات کی جائے. آپ سب کو ایک چیز پتہ ہے کہ یعنی ہمارے پاس جو چیزیں ہیں دنیا میں، جو چیزیں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک چیز کا نام ہے میگنیٹ، مقناطیس. اس میگنیٹ اور مقناطیس کی، اور خاص طور سے اگر کوئی سائنس کے اسٹوڈنٹ اعتراض کریں تو میں اور بھی کلیریفائی کر دوں کہ میں بار میگنیٹ کی بات کر رہا ہوں. خاص طور سے بار میگنیٹ میں خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کو کسی بھی مقام پر لٹکا دیں، ہینگ کر دیں، تو وہ اپنے آپ کو ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ سے الائن کر لیتا ہے. یعنی وہ ایک لکڑی کے یا لوہے کے ٹکڑے کی طرح نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ نے اس کو لٹکایا وہ ویسے ہی ہے. یا خلا میں جھول رہا ہے. میگنیٹ اپنے آپ کو ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ سے ہمیشہ الائن کرتا ہے. کیا یہ چیز یہاں ممکن ہے جہاں پر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں؟ بالکل ممکن ہے کہ آپ یہاں پر لائیے ایک میگنیٹ کو, وہ آپ کو دکھا دے گا کہ نارتھ کدھر ہے, ساؤتھ کدھر ہے. ٹھیک ہے, ایسے مجھ سے پوچھا جائے میگنیٹک نارتھ میگنیٹک ساؤتھ کدھر ہے, نہیں پتا. کہ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں کہ ایک مقناطیسی میدان جو ہر جگہ موجود ہے اس کو سینس کر سکیں. لیکن میگنیٹ اس بات کی کیپیبلٹی رکھتا ہے کہ اس مقناطیسی میدان کو نہ سینس کرے گا بلکہ اپنے آپ کو اس سے الائن کر کے اس کی پراپر ڈائریکشن بھی آپ کو شو کر دے گا. اب اگر اس مقناطیس کے ذریعے سے, یعنی اب اگر ہم میگنیٹک فیلڈ کو سمجھنا چاہتے ہیں کیا ہوتی ہے, کیسی ہوتی ہے, تو ہمارے پاس صرف اور صرف ایک طریقہ ہے, صرف ایک طریقہ ہے کہ یا اپنے آپ کو میگنیٹ سے اٹیچ کر دیں یا کم از کم میگنیٹک فیلڈ میں ایگزسٹ کرتے ہوں, اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یعنی آپ مجھ سے کہیں گے کہ ارتھ کی مقناطیسی میدان کیا ہے, مجھے کیا پتا, خبر بھی نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. یہی حال ہمارا توحید کے حوالے سے, خدا ہر جگہ موجود ہے, کوئی جگہ خدا سے خالی نہیں ہے. لیکن اگر ہم جیسے انسان بے خبر کچھ نہیں پتا, تو ہمیں کیا چاہیے؟ وہ میگنیٹ چاہیے, وہ مقناطیس چاہیے کہ جس مقناطیس سے ہم اٹیچ ہو کر میگنیٹک فیلڈ کو سینس کر لیں. اس میگنیٹ کا نام نبی اور امام ہے کہ جسے خدا نے وہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ بلا واسطہ خدا کو سمجھ سکتے ہیں اور سینس کر سکتے ہیں. اور پھر یہاں پر ایک ورڈ آف کوشن, میگنیٹ سے اٹیچ ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کوئی پلاسٹک کا ٹکڑا لے آئیے, لکڑی لے آئیے, میگنیٹ ہوگا, لیکن پلاسٹک اور لکڑی اپنے کو میگنیٹ سے اٹیچ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میگنیٹ سے اپنے آپ کو متمسک کرنے کے لیے بھی کمپیٹیبلٹی شرط ہے, جو اس میگنیٹ کے مزاج سے اپنے آپ کو کمپیٹیبل بنا لے گا وہی متمسک ہو سکتا ہے. اسی چیز کو خداوند کریم نے فرمایا ہے کہ آیات الہیہ میں غور و فکر کرو, ہم نے تمام حقائق کو تمہارے ارد گرد پھیلا دیا ہے. جو ذہن متفکر ہے, خدا کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اسے حقائق سمجھ میں آتے ہیں. تو مقناطیسی میدان ہر جگہ موجود ہے, نظر نہیں آتا, چھو نہیں سکتے, ٹیسٹ نہیں کر سکتے, لیکن اس تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے. ممکن کیسے ہے؟ اس سے اپنے آپ کو اٹیچ کر لو جس سے مقناطیسی میدان نے اپنا شعور عطا کیا ہے. ذرا سا پانی
جلد سے جلد اس کو وہاں سے ہٹا دیں. پر محمد والے محمد سروا.
تو اب ہمیں تھوڑا سا سمجھ میں آیا کہ ولایت کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے، دین کیا ہے. دین تسلیم ہونا ہے توحید اور آخرت کے حوالے سے. اس مقام تسلیم تک پہنچنا ناممکن ہے بغیر حصول ولایت، اور ولایت تک پہنچنے کے لیے خدا نے ہر دور میں اپنی حجتوں کو قائم فرمایا، ظاہر فرمایا لوگوں کے سامنے. اور جس طریقے سے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے کلمات سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس دور میں، اور انشاءاللہ یہ ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس دور میں روشن ترین حجت امام حسین علیہ السلام. اور یہ بات میرے زبانی کہنے کی نہیں ہے، میں تقریباً یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس مجمع میں ایسے کئی افراد ہوں گے جن کی زندگیاں امام حسین کے توسل سے پلٹی ہوں گی. یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، یعنی جو روشن ترین حجت ہے اس دور میں وہ جناب سید الشہداء علیہ السلام ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ کو اور مجھے اس لائق ہونا ہے کہ میں کمپلیٹ پکچر دیکھ سکوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام حسین یعنی پرسنالٹی آف امام حسین، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین جو آدم سے لے کے خاتم تک اور علی سے لے کے حسن تک سب کا ایسنس ہے. میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک شخصیت کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور اسی لیے جو میں نے پہلے کہا کہ امام حسین پہ تحقیق کو اپنا نظم و لین بنائیے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ ہم امام حسین کو چاہنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور امام حسین کی صرف 6 گھنٹے کی زندگی کا ذکر کرتے ہیں اور وہ بھی پورا نہیں. صبح عاشور، عصر عاشور، اور کیا پتہ ہے ہمیں امام حسین کے بارے میں؟ آپ کی ولادت مبارک 4 ہجری کی ہے، شہادت 61 ہجری کی ہے. یہ 57 سال کے عرصے میں کیا کیا امام حسین نے، کیسی زندگی گزاری؟ یعنی اگر ہم شیعہ ہیں تو ہمارے اوپر یہ حق نہیں ہے ہمارے امام کا کہ ہم اس بات کو بھی جاننے کی کوشش کریں. اور اگر ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ امام معصوم ہے، معصوم کی زندگی کا ایک لمحہ بیکار صرف نہیں ہوتا، تو اس 57 سال کی زندگی میں ہر لمحہ نقطہ ہدایت ہوگا. کتنے کیپچر کر سکتے ہیں ہم اب تک، ہم کتنے کیپچر کر سکیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ان لمحات کو جو ہماری معرفت کو بڑھا دیں، جو ہماری ہدایت کو بڑھا دیں. ایک صلوات محمد و آل محمد. اب ولایت کے ہی حوالے سے جب بات ہو رہی ہے، اور محرم میں ہم خاص طور سے جناب سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ، اب ایک لفظ میں کہوں تو آپ کیونکہ ان الفاظ کا لوگ برا مان جاتے ہیں، حالانکہ یہ کسی کو برا منانے کے لیے یہ باتیں نہیں کی جا رہی ہوتی ہیں، احساس دلانے کے لیے کی جا رہی ہوتی ہیں. یہ آئرونیکلی، یہ آئرونک ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہم جس ہستی کے تذکرے کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں وہ جناب امیر المومنین علیہ السلام، امام علی. اور وہاں بھی ہماری اجتماعی ناشکری کا یہی عالم ہے، کوئی خبر نہیں ہے امام علی علیہ السلام. اور امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ہم اس بارے میں زیادہ لکی ہیں، خوش قسمت ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے آثار، یعنی ان کے اقوال، ان کے خطبات، ان کی دعائیں، ان کے لائف ہسٹری ہمارے پاس دیگر تمام ائمہ سے زیادہ ہے. تو میں امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ آپ کو سناؤں اور اس کے بعد میں سلسلہ مصائب کی طرف چلا جاؤں، ذکر امام حسین کی طرف. نبہ بالتفکر قلبک، نبہ اپنے آپ کو متنبہ کرو. متنبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوشیار کرو، پنچ کرو. جیسے اگر کوئی شخص غفلت میں بیٹھا ہوا سو رہا ہو، آپ اس کو جا کے ہلا دیں، اس کو پنچ ابھو دیں اور وہ ایک دم سے ہوشیار اور بیدار ہو کے بیٹھ جائے. یہ ہے نبہ، متنبہ کرو. نبہ کس چیز کے ذریعے سے بیدار کرو؟ اگر مجھ سے یہ سوال کیا جائے، میں کہوں گا موعظے کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے، مجلسوں کے ذریعے سے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ بتفکر، ہوشیار کرو تفکر کے ذریعے سے. اس فرش عزا پر بیٹھنے والا شخص اگر تفکر نہیں کرے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا. ابلاغ اور خطابت انسان کو ہوشیار نہیں کرتی ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں غور و فکر انسان کو ہوشیار کرتا ہے. نبہ بتفکر قلبک، یہ دل جو سو رہے ہیں، یہ قرآن کریم کی آیت کے مطابق کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور، یہ دل جو سینوں میں ہیں یہ اندھے ہو جاتے ہیں. ابو بصیر نابینا تھے، لیکن ان کی آنکھوں کی نابینائی نے ان کے امام صادق علیہ السلام سے استفادہ کرنے میں کوئی کمی. کوئی کمی نہیں آنے دی. نبہ بتفکر قلبک، اور یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کتنا اس پر عمل کر رہے ہیں. اپنے دل کو بیدار کرو، خواب غفلت سے ہوش میں لاؤ تفکر کے ذریعے سے. وَجَافِ اللَّيْلِ عَنْ جَنْبِكَ، اور رات کو، نائٹ کو خالی کر دو اپنے پہلو سے. یہ کمالات امام علی علیہ السلام کی زبان سے. جَافِ اللَّيْلِ، خالی کر دو رات کو، عَنْ جَنْبِكَ اپنے پہلو سے، یعنی رات کے تنہائیوں میں اپنے بستر کو کم گرم کیا کرو اور اپنے رب کے ساتھ مناجات اور تضرعوں میں وقت زیادہ گزارا کرو. وَاتَّقِ اللَّهَ رَبَّكَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ڈرنا نہیں ہے، تقوی کا مطلب ہر وقت خدا سے متوجہ رہنا ہے کہ کسی بھی عالم میں، کسی بھی لمحے میں، کسی لحظے میں، ایٹ ایوری مومنٹ، ایوری پلیس، کس کی نظروں کے سامنے ہوں؟ اللہ کی نظروں کے سامنے ہوں جو میرا رب ہے. واتق اللہ ربک، تین فقرے امام علی علیہ السلام. اور اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنے کیریکٹر کو دیکھیں تو ہماری فکر زیادہ کیا ہوتی ہے؟ آرام کی طرف. ہماری زندگی غفلت پر مائل، یعنی ہماری پوری زندگی کو اگر آپ حصوں میں ڈیوائیڈ کریں، اس کے پورشنز بنائیں، تو ہمارا لڑکپن اور نوجوانی کھیل کود ہے، لعب و لہو، اسپورٹس مینلی. ہماری جوانی غفلت کی نیند ہے. کس وجہ سے؟ گھر، گاڑی، بینک بیلنس، شادی بیاہ، بچے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے خدا سے دوری کا سبب بنتی ہیں، نہ کہ خدا سے قربت کا سبب. ہم نے اپنی زندگی میں جناب ابراہیم علیہ السلام والا رستہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ جس میں اولاد خدا سے قریب لے جاتی ہے، نہ کہ دور. اور ہم اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ گویا کسی کی نظروں کے سامنے نہیں. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَد، قرآن کریم میں یہ بھی کہا ہے کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، جو دل چاہے کرو. اور یہ شاید میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، میں خود اپنے کو کہہ رہا ہوں، اپنی اولاد کو کہہ رہا ہوں، اپنے گھر والوں کو کہہ رہا ہوں، ہم سب ایسے ہی ہیں. اور اگر اپنے کردار کے اس پہلو پر نظر کرنے کے بعد ہمیں جب توفیق ہو خدا کی طرف توجہ کرنے کی، تو چند آنسو اگر آنکھ سے شرمندگی کے ٹپک جائیں اور ہم خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ میں معصیت کار، گناہ گار، کوئی وسیلہ نکال دے کہ مجھ پر نظر کرم ہو جائے. لیکن سب سے افسوس کی بات کیا ہے کہ ہم اس کردار کے بعد اپنا سینہ ٹھونک کے یہ کہیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم فخر سے ہاتھ بلند کر کے کہیں ہم حسین کے شیعہ ہیں. یہ اتنا زیادہ تضاد ہو اور پھر اس کے بعد ہمیں شکوہ ہو کہ ظالمین ہم پر مسلط کیوں ہیں، ہمیں نجات کی راہ کیوں نہیں ملتی، ہماری زندگی میں برکتیں کیوں نہیں آتیں. خدا تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو مؤمنین حقیقی ہیں ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اس زندگی میں ہمیں کچھ کیوں سمجھ میں نہیں آتا. آپ یقین کریں اس جملے کو شاید اس مجلس کا محاصل سمجھ کے لے جائیے گا. ہم اپنے عمل کی قبولیت کی امید نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہمارے عمل بے معرفتی، ریاکاری، خود پسندی، گروہ بندی، ان سب کی بنیاد پر کھڑے ہیں. اور یہ تمام کی تمام صفات نجاست ہیں، اور نجس چیز خدا کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو جائے گی؟ ہماری جو چیز قبول ہو سکتی ہے وہ ہماری شرمندگی ہے. اگر کوئی چیز خدا کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے تو ہماری یہ شرمندگی کے پروردگار عالمین ہم نے اس بدبختی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا ہے، تو کوئی وسیلہ ایسا بنا دے کہ ہمیں معافی مل جائے. یہ ہم ہیں کہ جو یہ کردار رکھنے کے بعد ایسے بیہیو کرتے ہیں، اس طریقے سے گردن اکڑا کر اور سینہ تان کے خدا کے سامنے جاتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں امام سجاد علیہ السلام کو دیکھیں. امام علی علیہ السلام کو دیکھیں کہ جب کمیل نے آ کر، یا کسی اور صحابی کا نام ہے، کہ جب جناب سیدہ کو یہ خبر دی کہ علی کو میں نے صحرا میں اس حالت میں دیکھا کہ مجھے لگا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، بے حس و حرکت جسم تھا، تو آپ نے فرمایا تم فکر نہ کرو، ہر رات علی کی خدا کی بارگاہ میں مناجات کے وقت ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ گویا کہ روح بدن میں باقی نہیں رہتی. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ امام اور ماموم میں اتنا ڈفرنس چلے گا؟ ایکسیپٹیبل ہے؟ اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، تحقیق کریں، میری بات کو آپ نہ لیں، میری بات کو بالکل قبول نہ کریں کہ صحیح کے طور پر، تحقیق کیجئے. امام سجاد علیہ السلام کی مناجات کو بھی پڑھیں اور مناجات کو ادا کرنے والی کیفیات کو بھی دیکھیں. دعائیں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، کس حالت میں امام سجاد علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے تھے، وہ اہم ہے. دعا عرفہ کے وقت، مفاتی کے اندر یہ جملے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے جب دعا عرفہ کے وقت ہاتھ بلند کیے ہیں خدا کے لیے، تو راوی کیا کہتا ہے، جیسے ایک فقیر اپنے مالک اور اپنے آقا کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے. یہ تضرع، یہ شرمندگی، یہ ندامت شاید قبول ہو جائے. اعمال کہاں سے قبول ہوں گے؟ ان میں ہے کیا چیز جو قبول ہوگی؟ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ساری دنیا کے خیال آتے ہیں، ذرا سی اچھی نماز پڑھتے ہیں تو یہ فکر ہوتی ہے کہ دوسرے تعریف کریں، صلوات محمد و علیہ. خدا کی بارگاہ سے امیدوار ہوں کہ جو ٹوٹے پھوٹے چند نکات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، خدا آپ کے دلوں میں ان کو اتارے، کیونکہ کسی بھی موعظے کا فائدہ یہی ہے کہ جب قلب میں جذب ہوں اور انسان کے اندر فکر عمل پیدا کریں، پھر پلٹتے ہیں اس جملے کی طرف جس کو مجلس کا سرنامہ قرار دیا، ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات. اور جیسا کہ ایک ہمارا بعض اوقات ایک سفارش کی جاتی ہے کہ جناب سید الشہداء کے، کیونکہ اب دور بہرحال روشنی ہے اس زمانے میں، اور بہت سارے مومنین اس امر کی طرف، اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور بالخصوص کربلا جانے کی وجہ سے، کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں واقعات کربلا کے بیونڈ بھی بہت کچھ ہے. معنویت اور نورانیت امام حسین علیہ السلام کو مومنین اب پہلے سے بہت زیادہ محسوس کرنے لگے ہیں، الحمدللہ. تو ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس امر پہ غور فرمائیں کہ کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس کا تاریخ میں اکراس دا ٹائمز، اکراس دا سینچریز باقی رہ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یعنی کربلا میں وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے اسے 1350 سال سے اس شدت کے ساتھ باقی رکھا ہوا ہے؟ یہ استواری، یہ دوام، یہ پائیداری کس بنیاد پر ہے؟ اور اس میں سب سے عجیب پہلو یہ ہے کربلا کے اندر کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے. جتنی بھی پروپیگنڈا مشینری تھی، جتنے ذرائع ابلاغ تھے، وہ سب دشمنوں کے پاس تھے. اس زمانے میں جو کچھ دباؤ ڈال سکتا تھا وہ دشمن نے ڈالا، یعنی بنو امیہ نے. سب سے بڑا ستم بالائے ستم، اور ہمیں اس بارے میں متوجہ رہنا ہے، متوجہ رہنا ہے کہ یہ کام ہم سے سرزد نہ ہو جائے، کیونکہ کربلا ہر دور میں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کربلا ایک تحریک کا نام ہے، کربلا ایک راہ کا نام ہے، کربلا کسی واقعے کا نام نہیں ہے. کیا چیز تھی امام، یعنی کہ جو جگر خراش ہے، دل کو پارا پارا کر دینے والی، آپ کے اپنے قریبی افراد خود امام حسین کے ساتھ نہیں ہیں. مجھے نام گنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے مجلسوں میں آپ سنیں گے بھی. یعنی قریبی سے میری مراد جناب ابو الفضل اور جناب زینب سلام اللہ نعوذ باللہ نہیں ہے، محمد حنفیہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، بڑے بڑے نام، اور سب قریبی تھے، سب مدینہ میں تھے. ان میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قدم بقدم کھڑا ہوا ہو، سب مشورے دے رہے ہیں، مشورے لے کر آ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا آپ ادھر چلے جائیے، ہند چلے جائیے، یمن چلے جائیے، خاموش ہو جائیے. دشمن کی طرف سے تمام وسائل اس کے ہاتھ میں ہیں، اس کا دباؤ. اپنوں کی بے وفائی کا تیر اور نیزہ اپنے پہلو میں ہے، اور اس کے بعد ایک ایسی چیز کی بنا رکھ دینا کہ جس کو صدیاں گزر جانے کے بعد ظالمین اور ستمگر نہ مٹا سکیں. کیا چیز ہے یہ؟ مطلب اس کو سوشل سائنس کے طور پر آپ انالائز کریں، عقیدے کے طور پہ نہ لیں. کیا چیز ہے یہ؟ اور یہ ہمارے لیے بہت بہت عظیم و شان درس ہے. شاید آپ اسی کو مصائب سمجھ لیجئے میری طرف سے. یہ وہ اخلاص اور کامل طہارت ہے, یعنی جس کی بنیاد کیا تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے حکم دیا کہ یہ فرزند جو تمہیں 90 سال کے سن کے بعد نصیب ہوا ہے اس کو میری بارگاہ میں قربان کر دو. ابراہیم اور اسماعیل دونوں قربانی کے لیے حاضر ہو گئے. خدا نے ابراہیم کو ہاتھ چلا لیکن گلو اسماعیل پہ نہیں چلا. خدا نے کیا فرمایا, قد صدقت الرؤیا وفدیناہ بذبح عظیم. ابراہیم کا اخلاص آپ دیکھ رہے ہیں, ابراہیم اور اسماعیل کے اخلاص کو ملاحظہ کر رہے ہیں نا, جسے خدا ابراہیم اور اسماعیل کے مقابلے میں ذبح عظیم قرار دے, اس کے اخلاص اور طہارت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ عجیب ترین درس ہے کربلا کا, عجیب ترین درس ہے کہ اگر تم وہ سچائی اور پاکیزگی پیدا کر لو اپنے قلب میں جو خالصتاً خالصتاً للہ ہو, اپنے تمہارے خلاف ہو جائیں, دشمن ساری دنیا کے حربے تمہارے مقابلے میں اکٹھا کر لیں, تمہارے کام کی حفاظت ہم کریں گے, تمہاری تحریک کو ہم اعلیٰ اور بالا کریں گے, کوئی نہیں مٹا سکتا اس کو. تو جناب سید الشہداء جب مدینے سے تشریف لے جا رہے تھے, نکل رہے تھے, بس ایک مختصر سا واقعہ تبرکن, اس وقت جو ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے آپ کے ساتھ, وہ اس وقت ہے کہ جب آپ قبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رخصت آخر کے لیے تشریف لے گئے ہیں, اور اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کہ جو اب تک ہر ایک کی بے وفائی پر صبر فرما رہے تھے, نانا کی قبر پر جانے کے بعد حسین کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور بے انتہا گریا فرمایا آپ نے قبر رسول پاک پر. اور جو جملے بعض روایتوں کے اندر موجود ہیں ان میں یہ جملہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اب اس زندگی سے قطعاً ناخوش اور ناراحت ہوں. اے پدر بزرگوار, مجھے اپنے پاس بلا لیں, میں اس دنیا میں اب ایک لمحہ بھی مزید نہیں رہنا چاہتا. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے عالم رویا میں پیغمبر اکرم کی زیارت کی, اس حال میں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے فرزند, خدا نے بہشت میں ایک ایسے مقام کو مخصوص فرمایا ہے کہ جو سوائے تیرے اور کسی کے لیے نہیں ہے, لیکن اے حسین, اس مقام تک پہنچنے کے لیے یہ خدا کی رضا ہے کہ تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کی قربانی دے, تو خدا کی بارگاہ میں اپنے ششماہے کا لاشا پیش کرے, اور تو خدا کی بارگاہ میں اپنے حرم کے بے پردہ ہونے کی مصیبت کو قبول کرے. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم نور ظاهري بطاعتك وباطني بمحبتك وقلبي بمعرفتك وروحي بمشاهدتك وسري باستقلال اتصال حضرتك. اس دعا کے ساتھ کہ یہ محرم ہمارے لیے خدا کی جانب سے امام حسین علیہ السلام کے توسل سے نورانیت میں اور معرفت میں اضافے کا سبب بنے, اس فرش عزا پر بیٹھے موجود کسی بھی مؤمن کو خدا کم از کم ایک بار زیارت کربلا کے بغیر دنیا سے نہ اٹھائے. انشاءاللہ جتنے ہمارے طفلان ہیں، جتنے ہمارے بچے ہیں، خداوند کریم نور کربلا اور امام حسین علیہ السلام سے ان کے دل و دماغ کو منور فرمائیں، اور اس درخواست کے ساتھ کہ مجھ حقیر و گناہگار کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ.